أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ابراہیم کی آیات 32 تا 34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرمائیے گا, اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. تو سامعین آئیے پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی سابق امریکی حکومت کی پالیسی ناکام رہی ہے, موجودہ امریکی وزیر خارجہ کا اعتراف. پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج. ڈسکا میں قومی اسمبلی نتیجوں کو الیکشن کمیشن نے روک دیا. اپوزیشن کا دھاندلی کا الزام. ہندوستان میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. عام شہریوں میں تشویش اور غم و غصہ. قیمتوں کو ہر حال میں کم کرنا ہوگا, مرکزی حکومت کا بیان. اور افغان دارالحکومت کابل ایک بار پھر دھماکوں سے لرز اٹھا. ہفتے کو ایک بعد دیگر تین دھماکے, متعدد ہلاک اور زخمی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ حکومت کی پالیسی شکست سے دوچار رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی امریکہ کے سابق ٹرمپ حکومت کی پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے برسوں دوران ایران کے خلاف اس پالیسی پر عمل کیا جاتا رہا, تاہم دباؤ کا یہ ہتھکنڈا ناکام ثابت ہوا اور مسائل و مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہوتا رہا, اس لیے کہ اس دوران ایران نے کافی مقدار میں ایٹمی ایندھن تیار کیا. انہوں نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے غیر سرکاری اجلاس میں شرکت کے لیے یورپی یونین کا دعوت نامہ موصول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تین یورپی ملکوں روس اور چین نیز ایران کے شمولیت سے تشکیل پانے والے اس اجلاس میں امریکہ بھی شرکت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ علاقے میں ایران کا اثر و رسوخ اور تہران کے دفاعی میزائل پروگرام کی پیش رفت روکنے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کرے گا, جبکہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ دفاعی پروگرام پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جگ سالیوان نے ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کی شرکت سے تشکیل پانے والے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ قبول کرنے کے امریکی حکومت کے فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے لیے یورپ کی درخواست کو قبول کر لیا جائے. لاواز نے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اعلان کیا کہ ایٹمی سمجھوتے سے متعلق ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے یورپ کی ثالثی کو امریکہ نے قبول کر لیا ہے. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے ملک میں کرونا سے متعلق شفاف اطلاع رسانی پر انسداد کرونا قومی کمیٹی کی تعریف کی ہے. انسداد کرونا نیشنل کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران نے شروع ہی سے کرونا کے اعداد و شمار کے حوالے سے شفافیت کا مظاہرہ کیا اور عوام کو صحیح اور بر وقت معلومات فراہم کی ہیں. انہوں نے اس موقع پر انسداد کرونا قومی کمیٹی کے ارکان اور ملک بھر میں کرونا کے خلاف مہم میں مصروف طبی عملے اور ڈاکٹروں کی خدمات کو بھی سراہا. صدر مملکت نے کہا کہ پچھلے ایک سال کے دوران انسداد کرونا کمیٹی اور ہمارے ڈاکٹروں نیز نرسوں نے حقیقی معنوں میں قوم کی خدمت کی ہے, جو عظیم کارنامے کے طور پر یاد رہے گی. انہوں نے بعض بیرونی حلقوں کی جانب سے ایران میں کرونا کے اعداد و شمار کے حوالے سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کو بھی سختی کے ساتھ مسترد کر دیا. ڈاکٹر حسن روحانی کہنا تھا کہ بیرونی حلقوں اور ذرائع ابلاغ کی جانب سے جاری کی جانے والی خبریں من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں. پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی دو دو نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں سے تین کے غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں, جبکہ ایک حلقے کے نتائج الیکشن کمیشن نے روک دیے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ 75 میں ضمنی انتخاب کے نتائج میں غیر ضروری تاخیر اور عملے کے افراد کے لاپتہ ہونے پر 20 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج میں رد و بدل کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ افسران کو غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے۔ پاکستان میں 2 قومی اور 2 صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے جمعے کو ووٹ ڈالے گئے تھے، جس کے دوران ڈسکا میں پیش آنے والے تشدد کے واقعے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک جانب حکمراں جماعت تحریک انصاف نے NA-75 ڈسکا میں اپنی جیت کا دعویٰ کیا تو دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ کا دعویٰ ہے کہ اس حلقے میں اس کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اگرچہ تاحال ضمنی انتخابات کے نتائج کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم غیر سرکاری نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ NA-75 کو چھوڑ کر جہاں انتخابی نتائج کے عمل کو روک دیا گیا ہے، 2 صوبائی حلقوں میں حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کر لی ہے، جس میں P-63 کے نتائج کو حکمراں جماعت کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ NA-45 کرم کی نشست PTI نے جیت لی ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق خیبر پختونخوا میں حلقے P-63 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار افتخار ولی کامیاب ہو گئے ہیں، جسے حکمراں جماعت PTI کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں مسجد شیخ الاسلام کا افتتاح ایران کے بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری کی دل نشین تلاوت سے کیا گیا۔ ایرانی اسلامی فن تعمیر سے مزین لاہور کی مسجد شیخ الاسلام کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایران کے عالمی شہرت یافتہ قاری حاج کریم منصوری نے تلاوت کلام اللہ مجید کے ذریعے اس مسجد میں عبادات کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایران کے نائب سفیر محمد سرخابی اور لاہور میں ایرانی قونصلر جنرل محمد رضا ناظری اور خانہ فرنگ ایران لاہور کے ڈاکٹر جعفر روشناز بھی موجود تھے۔ اگرچہ اس مسجد کی تعمیر 1987 میں مکمل ہو گئی تھی، تاہم اس کی تزئین و آرائش پر کام حال ہی میں مکمل ہوا ہے، اور اس مقصد کے لیے تحریک منہاج القرآن کے سربراہ علامہ طاہر القادری نے ایران اور ترکی سمیت متعدد اسلامی ممالک کے دورے کیے تھے۔ مسجد شیخ الاسلام کی تزئین و آرائش میں ایران، ترکی، مراکش اور سمرقند کی مختلف مساجد کی تزئین و آرائش سے کام لیا گیا ہے۔ ہندوستان میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رس ایجنسی UNI کے مطابق عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود گھریلو سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے بعض شہروں میں پیٹرول کی قیمتیں 100 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، جبکہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ جنوری سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 24 بار اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر جہاں عام شہریوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہیں حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی مودی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے پر افسوسناک امر ہے اور قیمتوں میں کمی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں وزیراعظم مودی کے 2014 کے انتخابی مہم کے بیانات کو دیکھا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پٹرول اور گیس کی قیمتوں کو کم کر دیں گے، لیکن نہ صرف یہ کہ ایندھن قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اب پٹرول قیمت 100 روپے سے بھی عبور کر چکی ہے۔ ہندوستان میں کچھ دنوں سے کرونا وائرس کے 13,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس سے اس ملک میں فعال کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہفتے کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 13,993 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن سے متاثرین کی تعداد 1,09,77,000 سے زیادہ ہو گئی، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 3,585 کے ساتھ بڑھ کر مجموعی تعداد 1,43,000 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,307 مریض صحتیاب ہوئے، جس سے شفایاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,06,78,048 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے دوران 101 مزید مریض جاں بحق ہو گئے، جس سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,56,212 ہو گئی۔ دراصل ہندوستان میں اب تک 1,07,15,204 افراد کو ویکسین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے تیسرے بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان کی آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کابل پولیس ہیڈ کوارٹر کے ترجمان فردوس فرامرز نے کہا کہ بم دھماکہ کابل کے تیسرے سیکورٹی زون کے اطراف میں واقع علاقے پل وحدت میں ہوا۔ اس سے قبل ہفتے کی صبح کابل کے چوتھے اور چھٹے سیکورٹی زون میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 2 افراد ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ 2 روز قبل بھی کابل میں 2 شدید بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں سے 1 بم دھماکے میں کابل یونیورسٹی کے 2 پروفیسر مارے گئے تھے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان کے صدر سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا کے بارے میں نیٹو اور امریکہ کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلا کے بارے میں صلاح و مشورے کا عمل جاری ہے، تاہم اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے پر بھی ابھی نظر ثانی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ افغانستان کے اراکین پارلیمنٹ اور اس ملک کی مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات افغانستان میں بیرونی افواج کی موجودگی کو ملک میں بحران و بدامنی بڑھنے کا عامل سمجھتی ہیں، نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجی دہشت گردی کے خلاف مہم اور دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نیٹو کے وزرائے دفاع کا دوروزہ اجلاس جمعرات کو ایسی حالت میں اپنے اختتام کو پہنچا ہے کہ اس اجلاس کے شرکا کے درمیان افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی موجودگی اور یا اس ملک سے انخلا کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ یمن کی اعلی انقلابی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ یمنی عوام سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ یا سینی حکومت کی چودراہٹ کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ رجب کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے اپنے خطاب میں انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کہنا تھا کہ یہ قوم آزاد ہے اور ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کے حصول کی جد و جہد کریں۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور اسرائیل یا کسی بھی دوسری حکومت کی سرپرستی کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ انصار اللہ کے سربراہ نے صبح معارب کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ معارب، الجوف، البیضہ، تائز، مغربی ساحلوں اور ملک کے تمام علاقوں میں ہماری جنگ صرف اس جارے کے خلاف ہے جو ہماری قوم پر حملے کر رہا ہے۔ یہ جارے دشمن ہم پر اپنا تسلط جمانے اور اس قوم کو اپنی رعیت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراق کے ایک سیکورٹی ذریعے نے کا کہنا ہے کہ صوبہ بابل میں عوامی رضاکار فورس کے دو جوان شہید ہو گئے، ایک ایسے وقت جب عراق کے شمالی اور مغربی علاقوں میں داعش کے باقی بچے عناصر کے خلاف الحشد الشعبی کی کاروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ جرف النصر نامی علاقے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے 47 بریگیڈ کے جوانوں کے راستے میں ہونے والے ایک دھماکے میں دو جوان شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ جرف النصر کا علاقہ دارالحکومت بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے جو اس شہر کے لیے سیکورٹی بیلٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حالیہ دنوں دوران عراق کے مختلف صوبوں میں جملہ عالمبار، صلاح الدین، دیالہ اور کرکوک میں دہشت گرد عناصر کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کی سرگرمیاں بڑھنے کے بعد عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے مختلف علاقوں سے ان دہشت گرد عناصر کا صفایا کرنے کے لیے اپنی کاروائیاں تیز کر دیں اور گزشتہ 3 ہفتے کے دوران داعش کے کئی سرغنہ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی بہت
خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایک سوال، امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کا یہ ایک ایسا اعتراف ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ایک تسلسل ہے جو ماضی میں مختلف امریکی حکام کر چکے ہیں، البتہ بعض عملاً کرتے ہیں، زبان پہ نہیں لاتے، بعض زبان پہ لاتے ہیں اور اس کو میڈیا میں نہیں لے کے آتے، داخلی طور پہ اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو امریکی وزیر خارجہ کا حالیہ بیان، اصل میں آج کل جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے اور آپ نے خبروں میں بھی ہمارے دوست نشر کر رہے تھے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے اس وقت جو معاہدہ 5+1 اور ایران کے درمیان ہوا تھا، عالمی جوہری معاہدہ، تو اس کو سبوٹائج کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور مئی 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے سے نکل گئے تھے۔ تو آج کل جب سے جو بائیڈن آئے ہیں اور جو بائیڈن نے حتیٰ اپنی انتخابی مہم کے درمیان بھی اس طرح کے اشارے دیے تھے کہ وہ اس عالمی معاہدے میں واپس آئیں گے, تو آج کل یہ موضوع بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرم ہے اور عالمی میڈیا کا موضوع بنا ہوا ہے. تو اسی تناظر میں امریکی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس نے ایک پالیسی لے کے آیا تھا میکسیمم پریشر کی, زیادہ سے زیادہ دباؤ کی, یعنی اس کا آغاز اس نے یہ کیا تھا کہ امریکہ اس ایٹمی معاہدے سے نکل جائے گا اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالے گا, اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے میں وہی بنیادی طور پہ وہ اقتصادی پابندیاں, سینکشنز, سفارتی سطح پہ ایران کو تنہا کرنا, اور دوسرے علاقائی حوالے سے ایران کو ایک ایسے محاصرے میں لے کے آنا کہ ایران دباؤ میں آ کے مجبور ہو کے امریکہ کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے. اور ٹرمپ نے یہ کوشش بھی کی, یعنی وہ اقتصادی پابندیاں جو ماضی میں کبھی نہیں لگیں پچھلے 42 سالوں میں, وہ ٹرمپ نے آزمائی, اور اس نے پوری کوشش کی کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران اقتصادی لحاظ سے اتنا کمزور ہو جائے کہ خود ایرانی عوام ریئیکشن دکھائیں اور اس ریئیکشن میں سڑکوں پہ آ جائیں اور اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور اس نے دو دفعہ باقاعدہ یعنی عملاً کوشش کی اور ٹائم دیا کہ فلاں تاریخوں میں ایران کے اندر جو ہے وہ اس دباؤ کی وجہ سے لوگ میدان میں آ جائیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے لے کے خود ایرانی حکومت سب اس کے مقابلے میں ڈٹ گیا, اور ایرانی عوام نے حکومت کی اور رہبر معظم کی ان پالیسیوں کا بھرپور ساتھ دیا, اور پھر رہبر انقلاب اسلامی نے اقتصاد یعنی مقاومت کی جو اصطلاح لے کے آئے کہ خود کفالت کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کو, اپنی ایرانی عوام کو متوجہ کیا. اور یہ جو سینکشنز اور یہ جو تاریخ کی بدترین اور جسے اس کو یہ خود اصطلاح کہتے تھے مفلوج کر دینے والی جو پابندیاں تھیں وہ کارگر ثابت نہ ہوئیں, اور ایران کے اندر نہ تو کوئی حکومت میں تبدیلی آئی, نہ ایرانی حکام کے موقف میں تبدیلی آئی, نہ رہبر انقلاب اسلامی کے اس بیانیے میں تبدیلی آئی کہ انہوں نے امریکہ کے سامنے کوئی لچک دکھائی ہو, نہیں, سب کے سب جو ہیں وہ انقلاب کے موقف پہ ڈٹے رہے. اور بنیادی موقف تھا یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی اضافی چیز تھی, نہیں, وہ قومی جسے آپ کہتے ہیں مفادات کے عین مطابق تھی, انقلاب کے نظریات کے مطابق تھی, اور ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے مطابق تھی کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے, ہم کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, ہم آزاد ہیں, ہم خود مختار ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے. تو اسی پیرائے میں, اسی تناظر میں یہ جنگ جاری رہی, اور ٹرمپ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران آج بھی جب معاہدے میں واپسی کی بات ہو رہی ہے تو رہبر معظم سے لے کے ایرانی عوام تک یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے غلطی کی تھی, امریکہ اس معاہدے سے نکلا تھا, امریکہ کو اس میں آنا چاہیے, اور اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایران پہ کوئی شرائط عائد کرے کہ جی ایران پہلے یہ کرے, ایران پہلے نہیں, وہ خود معاہدے سے نکلا ہے, اسے خود معاہدے میں واپس آنا چاہیے. اور اس وقت جو امریکی وزیر خارجہ کا یہ موقف ہے یہ ان کئی ناکامیوں کا ایک تسلسل ہے کہ جو سلامتی کونسل کے اندر, جنرل اسمبلی کے اندر پچھلے چند ماہ کے اندر امریکہ کو دیکھنا پڑے. امریکہ کی خواہش تھی کہ ہم ایران سیاسی طور پہ دنیا میں تنہا ہو جائے, لیکن ہم نے مختلف ایسے مراحل دیکھے ہیں کہ امریکہ کو ناکامی ہوئی, اور وہ جو چیزیں, جو معاہدے, جو مطالبے لے کے گیا تھا سلامتی کونسل کے اندر, اس میں اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی, بلکہ ایران کو سفارتی سطح پہ بھی کامیابی نصیب ہو رہی. اس وقت بھی یورپی یونین اور امریکہ زور لگا رہے ہیں کہ ایران کو سفارتی سطح پہ کسی ایسے ٹریپ میں لے آئیں کہ جس سے وہ چاہیں, جو چاہیں ایران کے خلاف حربے استعمال کریں. لیکن اسلامی جمہوری ایران نے ابھی تک اپنے اس موقف کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے, اور اس وقت بھی عالمی برادری اور عالمی ادارے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایران نے تو تمام معاہدے کی شکوں پہ عمل کیا ہے, امریکہ وہ ہے کہ جو اس معاہدے کی ناکامی کا باعث بنا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ عراق میں امریکی تسلط کے بعد یعنی 2003 سے بیرونی فورسز کی تعیناتی کا عمل شروع ہو گیا تھا، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں جب عراق میں امریکی افواج کی تعداد کم کر کے 2500 افراد تک لانے کا کہا گیا تو نیٹو نے اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے نیٹو کے وزارت دفاع کے اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا ہے کہ نیٹو ممالک کے رکن ممالک سے مشورے کے بعد عراق میں نیٹو فوجیوں کی تعداد 500 سے 4000 کی جائے گی۔ نیٹو کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے عراق میں نیٹو کی موجودگی تھی لیکن اب قدم قدم پہ اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ نیٹو کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو فوجیوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ داعش کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ نیٹو کا یہ اقدام عراق کے حوالے سے اس کی پالیسیوں میں 180 درجے کی تبدیلی ہے۔ عراق میں داعش کے خاتمے، امریکہ اور ایران کے درمیان جنرل قاسم سلیمانی کے تنازع اور کرونا وائرس میں اضافے کی وجہ سے نیٹو کے مختلف ممالک نے عراق میں اپنی فوجی موجودگی کو کم کر دیا تھا اور عراق میں ان کا تربیت کا کام بھی بند ہو گیا تھا، لیکن امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کے دور اقتدار میں آتے ہی نیٹو نے اپنے فوجیوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے اس وقت عراق میں نیٹو کے صرف 500 فوجی ہیں جو عراقی فورسز کی تربیت کے نام پر اس ملک میں موجود ہیں۔ امریکہ نے جب مارچ 2003 میں عراق پر جارحیت اور تسلط کا آغاز کیا تھا تو اسے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر تھا اور عالمی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تاہم 2004 سے لے کر اب تک نیٹو کے فوجی عراق میں ٹریننگ کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ بہرحال عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 تک پہنچنے، امریکی کانوائے اور چھاونیوں پر حملوں اور حال ہی میں اربیل کے ہوائی اڈے پر مشکوک میزائل حملے نے عراق میں نیٹو کی فورسز میں اضافے کا بہانہ پیدا کر دیا ہے۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ نیٹو کی اتنی بڑی تعداد اور صرف تربیت کے امور کے لیے مختص نہیں ہوگی اور نیٹو کے فوجی وہی فرائض انجام دیں گے جو اس سے پہلے امریکی فوجی انجام دیتے تھے۔ عراق کے معروف تجزیہ نگار عباس العوادی کے بقول نیٹو فورسز میں 8 گنا اضافہ عراق پر قبضے کے مترادف ہے۔ حقیقت میں نیٹو کے فوجی وہی امریکی فوجی ہیں اور یہ امریکہ کا عراق میں نیا کھیل ہے۔ امریکہ عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے کو، جس میں امریکی افواج کے انخلا کا کہا گیا کہ نئے انداز سے ثبوتاج کرنا چاہتا ہے۔ عراق میں نیٹو فورسز میں اضافہ نیٹو کی فوجی کاروائیوں میں اضافے کی علامت ہے۔ اس سے نیٹو کی فوجی کاروائیوں کا جغرافیہ یورپ سے نکل کر مشرق وسطی تک پھیل جائے گا۔ دوسری طرف نیٹو فورسز عراقی پارلیمنٹ کے جنوری 2020 کے فیصلے کو بظاہر قبول کرتے ہوئے امریکی افواج کے متبادل کے طور پر عراق میں تعینات ہو جائیں گے اور وہی امور انجام دیں گے جو اس سے پہلے امریکی فوجی انجام دیتے تھے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 2 اسفند 8 رجب اور 20 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے آٹھ رجب سن 1033 ہجری قمری کو ممتاز اور معروف محدث و فقیہ شیخ ابو جعفر محمد بن حسن پیدا ہوئے جو شیخ حر عاملی کے نام سے معروف ہیں وہ برسوں کے مطالعے اور تحقیق کے بعد عظیم محدثین اور فقہا میں شمار ہوئے شیخ حر عاملی نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں ان کی کتابوں میں حدیث کی مشہور کتاب وسائل الشیعہ کے علاوہ ہدایت الامہ اور علماء جبل عامل کے حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے آٹھ رجب سن 1191 ہجری قمری کو مشہور عالم دین سید حسین خانساری نے وفات پائی انہوں نے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تیار کی تھی جن میں بعض اپنے دور کے ممتاز علماء میں شمار ہوئے آپ کے شاگردوں میں علامہ بحر العلوم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے آپ کی تصانیف میں شرح دعائے ابو حمزہ اور زیارت عاشورہ کی شرح خاص اہمیت کی حامل ہیں بیس فروری سن 1866 عیسوی کو فرانس اور میکسیکو کے حریت پسندوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ فرانس کی کامیابی اور میکسیکو میں آسٹریا کے شہزادے میکسی ملین کی سلطنت قائم ہونے پر اختتام کو پہنچی اس 5 سالہ جنگ کی ابتدا میں ہسپانیہ اور برطانیہ فرانس کے ساتھ تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی یہ دونوں ممالک جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور فرانس اکیلا میکسیکو کے حریت پسندوں کے سامنے ڈٹا رہا نیز عارضی کامیابی سے ہمکنار ہوا میکسیکو کے سابق صدر اور حریت پسندوں کے لیڈر بینیٹو خواریز نے پسپائی اختیار کرنے کے بعد میکسیکو کے شمال کی طرف سے اپنے حملوں کو جاری رکھا اور میکسیکو کی فوج کی مدد سے جو کہ اس کی وفادار تھی میکسی ملین کو شکست دی اور ایک بار پھر آزاد جمہوری ریاست قائم ہو گئی۔ بیس فروری سن 1947 عیسوی کو برطانیہ نے ہندوستان پر دو صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے قبضے کے بعد آخرکار ہندوستان کی آزادی سے اتفاق کیا۔ ہندوستانی عوام کو سال ہر سال کی جد و جہد کے بعد برطانوی سامراج سے آزادی ملی۔ برطانیہ نے ہندوستان پر اپنے قبضے کے دوران ملک کے ذخائر کی لوٹ مار کی اور بہت زیادہ افراد کو ہلاک کیا۔ اگست سن 1947 میں ہندوستان دو آزاد اور خود مختار مملکتوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہو گیا۔ بیس فروری سن 2016 عیسوی کو مصر کے ممتاز اور معروف قاری شیخ احمد عامر نے وفات پائی۔ وہ سن 1927 میں مصر کے علاقے اساکر صالحیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد عامر نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس کے بعد 1963 میں ریڈیو سے وابستہ ہوئے۔ اس معروف قاری نے فلسطین، شام، سعودی عرب، فرانس، امریکہ، برازیل اور برطانیہ جیسے ممالک کا سفر کیا تھا۔ وہ کئی بار ایران بھی آئے تھے اور انہوں نے ایران میں ہونے والے قرآنی مقابلوں میں جج کے فرائض انجام دیے تھے۔ شیخ احمد عامر نے سن 2013 میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں آخری بار شرکت کی تھی۔ ان مقابلوں کے اختتام کے بعد اس ممتاز مصری قاری نے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی تھی۔ اس وقت شیخ احمد عامر کی عمر 86 سال تھی، لیکن اس وقت بھی ان کی تلاوت نے حاضرین کو مبہوت کر دیا تھا اور ان کی تلاوت سن کر کچھ افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ دو عیسوی سن 1375 ہجری شمسی کو پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ایرانی قونصل خانے پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں ایرانی کلچرل کونسلر سید محمد علی رحیمی سمیت قونصل خانے کے 8 اراکین شہید ہو گئے۔ اس حملے سے 6 سال پہلے لاہور میں ایرانی کلچرل کونسلر صادق گنجی بھی تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید رحیمی مذہبی اور انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے افغانستان، نائجیریا، ہندوستان اور پاکستان میں اپنے سفارتی فرائض انجام دیے تھے۔ پاکستان میں قیام کے دوران ان کو دہشت گردوں کی طرف سے کئی بار جان سے مارنے کی دھمکی بھی ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کو جاری رکھا۔ بہرحال تکفیری دہشت گرد گروہ لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اگرچہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اس واقعے میں ملوث افراد کو 7 بار پھانسی دیے جانے کی سزا سنائی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے لشکر جھنگوی کے سرغنہ ملک اسحاق سمیت تمام مجرمین کو بری کر دیا۔ البتہ ماہ دے سن 1393 ہجری شمسی میں جیل منتقلی کے دوران ملک اسحاق پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
انسان اور حیوان کے درمیان اصلی فرق قدرت، تدبر اور علم کا ہے۔ اس کے باوجود جانور انسان کی بعض خصوصیتوں میں ان سے زیادہ آگے ہیں، جیسے بعض حیوانوں کی جسمانی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح انسان کی چلنے کی رفتار سے بعض حیوانوں کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے بعض جانوروں کی قوت بینائی، قوت سماعت، سونگھنے اور احساس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی تمام تر ترقی و کامیابی کے باوجود عمریں کم ہوتی ہیں اور بعض حیوانوں سے کم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان مندرجہ بالا صفات کے علاوہ بہت سے مواقع پر انسان نے حیوانوں سے زندگی میں پیش آنے والی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ حیوانوں کے ذی ہوش اور بافراست ہونے کی دلیل ہے۔ در حقیقت حیوانوں کی یہ ہوش مندی ان کی بنیادی ضرورتوں، خصوصاً انواع و اقسام کی غذاؤں کے حصول کے لیے ہے، جو انسانوں کی حیرت و عبرت کے لیے ہے۔ آئیے ان ذی ہوش اور چالاک حیوانوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔
بہتر ہے کہ چالاک و ہوشیار جانوروں کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس موضوع کی جانب غور کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح سے حیوانوں میں بھی اپنی محبت و رحمت کو ودیعت کیا ہے۔ اور چونکہ حیوانات عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں اور ممکن ہے مشکلات و پریشانی اور رنج و الم میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے انہیں چالاکی اور ہوشیاری عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑی بکری ہے جس کی غذا سانپ ہے، اور جب وہ اپنی غذا یعنی سانپ کھا لیتی ہے تو کھانے کے بعد اس پر پیاس کا شدید غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ ندی یا نالے کی طرف پانی پینے کے لیے بھاگتی ہے، لیکن اسے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل نہ جائے اور وہ موت کے منہ میں چلی جائے۔ اس لیے دریا کے کنارے جا کر ٹھہر جاتی ہے اور بہت زور زور سے چلاتی اور فریاد کرتی ہے، مگر پانی کو منہ تک نہیں لگاتی، کیونکہ اگر وہ پانی پی لے گی تو فوراً ہی مر جائے گی۔ تو کیا اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ فکر و تدبر نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس جانور کو کس طرح خلق فرمایا ہے، کہ اپنی موت کے خوف سے پانی کے پاس پہنچنے کے باوجود پانی کو منہ نہیں لگاتی اور سخت پیاس کے باوجود اسے تحمل و برداشت کرتی ہے۔ حالانکہ اکثر انسان کے جو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسے موقع پر برداشت نہیں کر پاتا اور قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے۔
اسی طرح آپ اللہ کی ایک اور مخلوق لومڑی کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اس جانور میں چالاکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا شکار بڑی ہی چالاکی سے کرتی ہے اور بڑے ہی احتیاط اور حوصلے کے ساتھ کافی دیر تک انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب مناسب موقع دیکھتی ہے تو اپنے شکار کو ایک لمحے کے لیے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ انڈوں، پرندوں کے بچوں اور باغ میں موجود پھلوں کو بھی کھانے سے نہیں چوکتی۔ اس کی ایک نرالی ادا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ جانور اپنی پونچھ کو دوسرے جانداروں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی پونچھ کو داہنی اور بائیں جانب ہلا کر اپنے شکار کو بہکا کر اسے حیران ہو مبہوت کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتی ہے، اور جب اپنے شکار کو بہت زیادہ مبہوت اور وحشت زدہ پاتی ہے تو اچانک اس کے بھاگنے کے تمام راستوں کو بند کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مرغابی کا شکار کرنا چاہتی ہے تو گھاس پھوس اور پتیوں کا ایک ڈھیر تیار کر کے اسے لے کر پانی میں اتر جاتی ہے، اور اس ڈھیر کے پیچھے خود کو چھپا کر منتظر رہتی ہے، اور لومڑی کے وجود سے غافل بیچاری مرغابی جب اس کے قریب آ کر نہاتی اور تیرتی ہے تو لومڑی مناسب موقع دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں بہت زیادہ وقت خرچ کرتی ہے، اور بہت زیادہ تلاش و کوشش کرنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ اپنی تلاش و جستجو کو بے نتیجہ پاتی ہے اور اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے، پھر اپنے پیٹ کو پھلا لیتی ہے تاکہ پرندے یہ خیال کریں کہ وہ مر گئی ہے، اور ایک بہترین غذا ہمارے لیے آمادہ ہے، اور جیسے ہی پرندہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی اس کو دبوچ لیتی ہے اور اپنے دھاردار و نکیلے دانتوں کو اس کی گردن میں دھسا دیتی ہے، اور اس طرح اپنی چالاکی و مکاری سے اپنا شکار کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام ہتھ کنڈے اور چالاکیاں لومڑی کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے؟ آخر کس نے عقل و شعور سے آری لومڑی کو یہ چالاکی اور ہیلا گری عطا کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ درندوں کی طرح سے لومڑی میں شکار کرنے کے لیے اتنی زیادہ قوت و توانائی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا حکیم و دانا پروردگار نے اسے ہوشیاری و چالاکی عطا فرمائی ہے، تاکہ اپنی اسی چالاکی اور ہوشیاری کے سائے میں وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کرے۔
سامعین، پانی کے اندر زندگی بسر کرنے والی بہت سی مخلوقات میں سے ایک ڈولفن مچھلی بھی ہے جو بہت ہی باہوش اور زیرک ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات اور ڈولفن کے دماغ کے سٹی اسکین کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دلچسپ مچھلی اس دنیا میں موجود عقل مند ترین مخلوقات کے درمیان موجود ہے، اور درک اور احساس کرنے کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ مالا مال ہے۔ ڈولفن مچھلیوں اور دریائی مخلوقات کے علاوہ کبھی کبھی پرندوں کا بھی شکار کرتی ہیں۔ جس وقت ڈولفن پانی کے اندر رہتی ہے، اس وقت وہ پرندوں کو اس طرح شکار کرتی ہے کہ پہلے وہ ایک مچھلی کو پکڑتی ہے، پھر اسے پانی کی سطح پر رکھتی ہے تاکہ وہ اوپر تیرتی رہے، اور خود اس کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ وہ پانی کو ہلاتی رہتی ہے تاکہ باہر سے دکھائی نہ دے، اور جیسے ہی کوئی پرندہ مچھلی پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی حملہ کر کے اپنے چنگل میں لے لیتی ہے۔ کیا آپ نے کیڑے مکوڑوں کے درمیان کبھی مکڑی کے حیرت انگیز شکار کے بارے میں سنا ہے؟ بعض موقع پر یہ مکڑیاں اس لیے جالہ بنتی ہیں تاکہ ادھر سے گزرنے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کریں۔ اسی طرح سے بعض مکڑیاں زمین پر ہی اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی تحقیقات کا دائرہ کچھ اور بڑھائیں۔ مثلا بعض مکڑیاں سوراخ کھودتی ہیں اور انہیں گھاس پھوس اور اپنے چپکنے والے تاروں سے بھر دیتی ہیں. اس کے بعد منتظر رہتی ہیں تاکہ شکار وہاں سے گزرے اور جب وہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے تو اس کا شکار کر لے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض مکڑیاں تیزی کے ساتھ خود کو شکار تک پہنچاتی ہیں. ان کے پٹھے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اڑتے وقت ہائیڈرولک کا سہارا لیتی ہیں اور اپنے جسم میں موجود ایک قسم کے پانی کے ذریعے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی ہیں تاکہ ہائیڈرولک کے ذریعے اڑنے کی طاقت پیدا کریں. یہ مکڑیاں اپنے قد سے 50% اوپر چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور دنیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں.
ہم انسانوں نے اپنے انجینئرنگ کے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجیز کو حیوانوں اور ان کی طرز زندگی سے سیکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حیوانوں نے کس طرح اس قدر قابل مشاہدہ قوت و توانائی حاصل کی ہے؟ اگر لومڑی اور مکڑیوں جیسی مخلوق عقل جیسی نعمت سے سرفراز ہوتی تو اس طرح کی قوت و طاقت کو دوسروں تک منتقل کر کے وسعت دیتی اور انسانوں کے مقابلے میں رقیب بن جاتی، لیکن خالق حکیم نے انہیں اتنی ہی ہوشیاری اور ذہانت دے کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر سکیں کہ انسانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچا سکیں، اور انسانی علوم میں ترقی و پیش رفت کا سبب اور انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ حیوان جو ایک ساتھ بہت سا بچہ جنتی ہیں ان میں سے ایک کو کھا جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ گھر میں پالی جانے والی مرغیاں کہ جو بہت سے انڈوں پر بچے کے لیے بٹھائی جاتی ہیں ان انڈوں میں سے ایک انڈے کو کھا جاتی ہیں. شاید مرغی کا یہ کام پہلی مرتبہ لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی بے رحمانہ اور سخت معلوم ہو، لیکن اگر بہت ہی غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کی بنسبت بخشنے والے اور مہربان پروردگار کی الفت و محبت کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اور کیا حیوانوں میں موجود تمام حیرت انگیز کارناموں اور ان کی زندگی میں پائی جانے والی اسرار و رموز کو اتفاقی سمجھا جائے؟ خالق کائنات کی لامحدود قدرت اور بے پناہ علم کا اعتراف اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے ان صفات کا انکار کیا جائے اور اس کی خلقت کے امور کو اتفاقی سمجھا جائے.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر. روزنامہ صبح 9، بائیڈن کا شو، امریکہ بغیر پابندیاں ہٹائے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی فکر میں. روزنامہ ہم شہری، ایٹم بم حاصل کرنا زیادہ آسان ہے یا کورونا ویکسین ڈپلومیسی میں مغرب کی چین اور روس کے ہاتھوں شکست. رائے علیوم، غاصب سے ہونی افواج کی بدترین صورتحال کے مطابق فوجی مشقیں، حزب اللہ کی بحری طاقت سے خوفزدہ، آئندہ جنگ مختلف ہوگی، سیکورٹی کے سہونی اعلی عہدیداروں کا اعلان. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ کیہان، دھوکے میں نہ آئیں، ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی شرط تمام پابندیوں کا خاتمہ ہے. اخبار لکھتا ہے کہ گزشتہ جمعرات کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ نے ایک آن لائن نشست میں شرکت کی، جس کے بعد جس کے بعد ایران سمیت مختلف موضوعات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا۔ ان ممالک کے وزراء خارجہ نے امریکی ہٹ دھرمی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران سے ایٹمی معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد جاری رکھنے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ساتھ ایٹمی معاہدے میں واپسی پر مبنی امریکی نیت کا خیر مقدم بھی کیا۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف فریب کی پالیسی بھی شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے عارضی مندوب نے سلامتی کونسل کو خط لکھ کر ایران کے خلاف ٹرمپ کے دور میں پیش کیے جانے والے تمام دعووں من جملہ ٹریگر میکانزم کو واپس لینے کا اعلان کر دیا، حالانکہ ٹرمپ کے دور میں ہی ان دعووں کو سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ نے مسترد کر دیا تھا۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، میرے عزیز ٹیکساس میں مر رہے ہیں اور کوئی بھی فرسودہ خیالات کو شکست کا باعث نہیں سمجھتا۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ اس بارے میں لکھتا ہے کہ ٹیکساس کی صورتحال کو پاور گرڈ کے فیلئر سے زیادہ فرسودہ خیالات کی شکست سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کم از کم 23 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور ماہرین کے مطابق بجلی بحال ہونے تک ہفتوں لگ سکتے ہیں، لیکن ریاستی کنزرویٹو حکومت مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا کر خود کو بے گناہ ظاہر کر رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اگر ٹیکساس کو ایک ملک تصور کیا جائے تو اسے دنیا کی نویں بڑی معاشی طاقت کہا جا سکتا ہے، اور اس موضوع کے پیش نظر صورتحال اور بھی ناقابل قبول نظر آ رہی ہے۔ ٹیکساس کے گورنر نے گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، گریٹا تھمبرگ نے گرفتار شدہ کارکن دشا روی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ روزنامہ جنگ، لگتا ہے یہ گوال منڈی میں نہیں برطانیہ کے محلات میں پیدا ہوئے، وزیر اعظم عمران خان۔ اور روزنامہ ڈان، رنگے ہاتھوں پکڑا، مریم نواز نے وزیر آباد ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی ووٹ چوری کا دعویٰ کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ نوائے وقت، پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا پاک ایران سرحد کا دورہ۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاک ایران سرحد پر گوادر سمیت کئی علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ یہاں اسلام آباد سے جاری بیان کے مطابق وزیر داخلہ نے پاکستان ایران ٹریڈ گیٹ وے کا دورہ بھی کیا اور پاکستان ایران کے درمیان تجارتی سامان کی ترسیل سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا۔ آئی جی ایف سی بلوچستان وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے سرحدی بارڈر پر باڑ لگانے کا کام 40% مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان ایران 928 کلومیٹر بارڈر پر باڑ کا کام جون تک مکمل ہو جائے گا۔ روزنامہ سیاست، گجرات میں بھی لو جہاد قانون منظور کرانے کی بی جے پی کی تیاری۔ اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ گجرات میں بھی لو جہاد کے خلاف قانون لایا جائے گا۔ ہندو لڑکیوں اور خواتین کو مسلم لڑکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ قانون مددگار ثابت ہوگا۔ گجرات کے ڈپٹی چیف منسٹر نیتن پٹیل نے کہا کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں بل کو پیش کیا جائے گا۔ ایک ہفتہ پہلے بھی چیف منسٹر گجرات روپانی نے بھی اپنی سلسلے وار تقاریر میں لو جہاد اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی تھی۔ گجرات میں مخالف مسلم ذہنیت کے ساتھ ہر بی جے پی لیڈر اپنی سیاست کرنے میں کامیاب ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عالم تشیع اور اسلام کے نابغۂ روزگار، مایاناز فقیہ معتمن اور استاد اخلاق و عرفان سید طاووس علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سید ابن طاووس علیہ رحمہ عالم تشیع کے عظیم فقی، صاحب کتاب لحوف اور بغداد میں حکومت مغل کے زمانے میں شیعوں کے نقیب تھے۔ آپ اپنی اخلاقی خوبیوں، تقویٰ و پرہیزگاری، عرفانی کمالات اور کرامتوں کی وجہ سے جمال العارفین کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اہل تشیع کے بزرگ علماء اور دانشوروں نے آپ کو بہترین القابات جیسے بزرگوار، متقی و پرہیزگار، زاہد، سعادت مند، عرفہ کے رہبر و پیشوا، چراغ شب زندہ دار، صاحب کرامت اور اعلی طاووس کا خوشنما طاووس سے نوازا ہے۔
سامعین، علامہ سید رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس علیہ الرحمہ، امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے نواسوں میں سے ہیں۔ آپ 15 محرم الحرام سن 589 ہجری قمری کو عراق کے شہر حلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے 7ویں جد محمد بن اسحاق ہیں کہ جو نہایت ہی خوبصورت چہرے کے مالک تھے، لیکن ان کے پاؤں طاووس کی طرح چہرے کے ساتھ متناسب نہیں تھے، اس لیے آپ ابن طاووس کے نام سے مشہور ہوئے اور سادات مدینہ کے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد ماجد موسیٰ بن جعفر نیز بلند پائے کے راویوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتوں کو کاغذ پر لکھا تھا، جنہیں بعد میں ان کے بیٹے یعنی سید بن طاووس علیہ الرحمہ نے جمع کر کے فرقۃ الناظر و بہجت الخاطر مما راوا والدی موسیٰ بن جعفر کے نام سے شائع کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بزرگ شیعہ عالم دین ورام بن ابی فراز کی بیٹی تھی۔ آپ کے تمام بھائی، بھتیجے اور بیٹے سب کے سب شیعوں کے عظیم و بزرگ علماء میں سے تھے۔ علامہ سید طاووس علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے علماء و عوام کے درمیان نہایت ہی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اگرچہ آپ زہد و تقویٰ اور عرفان و کمالات کے عنوان سے بہت زیادہ مشہور تھے اور آپ کی اکثر کتابیں دعا و اذکار پر مشتمل تھیں، لیکن ان سب کے علاوہ آپ نامور فقیہ، گراں قدر ادیب اور معتبر شاعر کے عنوان سے بھی مشہور و معروف تھے۔
علامہ سید طاووس علیہ رحمہ کی جائے پیدائش حلہ عراق کے صوبہ بابل کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر دجلہ کی شاخ حلہ کے کنارے اور بغداد کے جنوب میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف و بغداد روڈ پر واقع ہے۔ 5ویں اور 6ویں صدی ہجری قمری میں حلہ کا شمار عراق کے خوبصورت شہروں میں ہوا کرتا تھا اور بہت سے تاجر، علماء اور شعراء اکرام یہاں سکونت پذیر تھے۔ حلہ 6ویں صدی سے 10ویں صدی ہجری قمری تک علم و اجتہاد اور شیعہ حوزہ علمیہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کے بعد یہ حوزہ علمیہ کربلا اور پھر نجف اشرف منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صدی میں تقریباً 500 مجتہدین حلہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ بات ایک شہر کے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ وہاں سے نکلنے والی علم و دانش کی شعائیں آج بھی لوگوں کو اپنی نورانی کرنوں سے فیضیاب کر رہی ہیں۔
علامہ سید طاووس علیہ الرحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز حلہ شہر سے ہی کیا اور اپنے والد ماجد اور جد امجد ورام بن ابی فراز سے مقدماتی علوم کو سیکھا۔ آپ نے دوسرے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور سب سے پہلے کاظمین گئے۔ کچھ مدت کے بعد شادی کی اور بغداد میں مقیم ہو گئے اور 15 برسوں تک شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کی۔ سید بن طاووس علیہ الرحمہ نے 3 سال تک شہر طوس فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں زندگی بسر کی، پھر نجف اور کربلا کی طرف ہجرت کی۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر میں تقریباً 3-3 سال قیام کیا۔ اس دوران شاگردوں کی تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کے علاوہ سیر و سلوک اور معنوی کمالات کے حصول کو اپنی اولین ترجیحات میں قرار دیا۔
اگرچہ علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ علم فقہ میں صاحب نظر تھے، لیکن کبھی بھی فتویٰ نہیں دیا، اور فقہ میں ان کی صرف ایک کتاب موجود ہے جو احکام نماز سے مربوط اور بعنوان میراث موجود ہے۔ ان کا ہر موضوع سے زیادہ تمائل و جھکاؤ اخلاقی و معنوی مسائل کی طرف تھا، اور ان کی زیادہ تر کتابیں انہی موضوعات پر مشتمل تھیں۔ من جملہ مصباح المتحجد، محاسبۃ النفس، اقبال الاعمال، کشف البہجہ اور مشہور و معروف ترین کتاب اللہوف علی قتل الطفوف ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام پر مشتمل اور لہوف کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کی تمام کتابوں کے برخلاف کہ جو دعا و زیارات پر مشتمل تھی، یہ کتاب تاریخ کے موضوع پر ہے۔ آپ نے فرزند رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے زیارت عاشورہ کے ہمراہ ایک مختصر و جامع کتاب لکھی، تاکہ واقعہ عاشورہ کے بارے میں لکھی جانے والی تمام کتابوں سے زائر امام بے نیاز رہے۔
علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کتاب لہوف کو مختصر لکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، چونکہ زائرین کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسے مختصر طور پر تحریر کیا ہے، اور یہ کتاب زائروں کی سمت غم و علم کے در کھولنے اور مومن و متدین افراد کو عشق و مصائب حسینی میں کامیاب و مصاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ان مختصر الفاظ میں حقائق کو سمو دیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس کتاب کی روایات کے سلسلے اسناد کو حذف کر کے صرف آخری راوی یا روایت کے ماخذ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی اور اسیران کربلا کی وطن واپسی تک کے حالات و واقعات کی شرح پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے داستان کی طرز پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت کتاب ترتیب و تدوین کے اعتبار سے لہوف کو دوسری کتابوں سے جدا کر دیتی ہے۔ کتاب کی غیر معمولی اہمیت اور مؤلف کے مقام و منزلت کی وجہ سے اس کتاب کا مختلف زبانوں میں بارہا ترجمہ، شرح، خلاصہ، یہاں تک کہ اس کا منظوم ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور آج بھی اس کتاب کا شمار مصائب حسینی کی معتبر کتابوں میں ہوتا ہے۔
ساتویں صدی ہجری قمری میں عالم اسلام کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حالات کے بارے میں تحقیق و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رونما ہونے والے حالات و واقعات نے اسلام کی تقدیر رقم کی۔ اسلامی سرزمینوں پر مغلوں کے پے در پے حملے اور خلافت عباسیہ کا سقوط تاریخ کے اس دور کے اہم واقعات تھے جس نے اسلامی معاشرے کو فکری، ثقافتی اور اخلاقی بحرانوں سے دوچار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں علماء شیعہ نے، کہ جو عباسی خلفاء کے دباؤ کا شکار اور گھٹن میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کی تہذیب و ثقافت اور عقائد و افکار کی محافظت کے لیے انتھک کوششیں کیں، اور مغلوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کی وجہ سے نقصانات کے جو خطرناک بادل منڈرا رہے تھے، خداوند عالم کی نصرت و مدد سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح ساتویں صدی ہجری قمری میں شیعان اہل بیت علیہ السلام نے بغداد میں ایک حد تک ثقافتی اور سماجی ترقی و پیش رفت حاصل کر لی۔ بے شک اس ترقی و پیش رفت میں رضی الدین سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس عظیم عالم دین نے مختلف موضوعات میں کتابیں تالیف و تصنیف اور نشر کر کے شیعوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے مصائب و آلام اور منقبت خانی کا رواج پیدا کیا۔ آپ نے تمام اسلامی فرقوں کے ساتھ مناظرہ کر کے افکار مہدویت و ظہور قطب عالم امکان کو اجاگر کیا، بالخصوص دعاؤں پر مشتمل کتابیں تالیف کر کے دعاؤں کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کا ماحول فراہم کیا، اور شیعوں کی سماجی و ثقافتی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔
شیعہ معاشرے میں دعا کے فرہنگ کی ترویج علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کی ایک اہم اور بہترین خدمت ہے۔ اسلام کے مختلف فرقوں میں دعا کا رواج سب سے زیادہ شیعوں میں پایا جاتا ہے، جو مکتب تشیع کا عظیم تشخص شمار ہوتا ہے۔ دعا انسان اور خداوند عالم کے درمیان براہ راست رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ ہے کہ شاید جو پہلے گام میں صرف ایک باطنی ضرورت اور خالق کائنات سے گہرے تعلقات کا جواب ہو، لیکن در حقیقت یہ والہانہ رابطہ اور خالق کائنات سے گفتگو کے جب صحیح طور پر انجام پائے تو انسان کامل کی تربیت و پرورش اور بہترین تہذیب و ثقافت اور معاشرے کی تشکیل کے لیے براہ راست ذریعہ قرار پاتی ہے۔ دعا تاریخ بشریت میں ہمیشہ انسانوں کے ہمراہ رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دعا کے جس کے شیعہ افراد پابند ہیں وہ انسان کامل جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات پر مشتمل اور خداوند عالم کے کبھی ختم نہ ہونے والے سرچشمے علم سے مربوط ہوتی ہیں، لہٰذا عظیم معارف الہی سے سرشار ہوتی ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں سعادت و کمال کی منزلوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو معارف وارد ہوئے ہیں وہ خداوند عالم کی شناخت و معرفت، انسان کے فضائل اور رضائل کی شناخت، انسانوں کی خداوند عالم سے شدید حاجتوں کی ضرورت کی یاداوری، اس کی رحمت و عطوفت کے حصول، توبہ استغفار اور گناہوں سے دوری اور خداوند عالم سے غفلت جیسے مطالب پر مشتمل ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن کے جو مکتب تشیع میں دعاؤں کے قالب میں پیش کی جاتی ہیں وہ حضرت ولی اسد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پرنور اور آپ کی منصفانہ حکومت تشکیل پانے کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس تہذیب و ثقافت میں بے شمار خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ جو منتظرین امام مہدی علیہ السلام کے لیے بے شمار دعاؤں میں مختلف زاویوں سے بیان اور واضح کی گئی ہیں۔ مذہب تشیع میں معاشرے کے افراد دعاؤں کے ذریعے اپنی تربیت اور تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو منزل کمال تک پہنچانے یعنی انسان کامل و اشرف بننے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔
المختصر یہ کہ سید علی بن طاؤس علیہ الرحمہ نے بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد بغداد میں سن 664 ہجری قمری میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے کو نجف اشرف منتقل کیا گیا اور تشیع جنازے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ جس وقت سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کو دفن کیا جا رہا تھا اس وقت علماء اور دانشوروں کی زبان پر ان کے لیے زاہد و متقی جیسے القابات رقص کر رہے تھے اور ان کی علمی عظمت و منزلت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کی وفات حسرت آیات کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اب بھی ان کی علمی جلالت و عظمت و فقاہت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ان کی معرکۃ العرا کتاب لحوف اب بھی عاشقان اہل بیت علیہم السلام کے قلوب کو خورشید عاشورہ سے متصل کر کے عاشقان حسینی کے پروانوں کو جلا بخش رہی ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور اسی پروگرام یعنی ایرانی فن تعمیر کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایران میں اسلام آنے اور ایرانیوں کے مسلمان ہونے کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم پہلی صدی ہجری میں اسلامی معماری کے جلووں اور اس دور کی عمارتوں کی بعض خصوصیات پر تفصیل سے روشنی ڈال رہے ہیں۔ فرانسیسی معمار اور آرکیٹیکٹ لوکر بوزیے معماری کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معماری روشنی کی شکل میں شاندار کھیل ہے۔ معماری ایک منظم فکری نظام ہے۔ معماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی عمارت، حتیٰ ایک چہار دیواری تک کہ جس میں جیومیٹری اور ریاضی کے اصولوں سے استفادہ کیا گیا ہو، نظر آتی ہے۔ معماری ہر فن سے زیادہ ہم سے قریب ہے، چاہے بعض اوقات ہم اسے فن کا نام نہ بھی دیں۔ یہ قول اگرچہ ایک معمار کا اپنی دلچسپی کے فن کے بارے میں ہے، تاہم اس میں اس نقطے کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ معماری انسان اور کائنات کے بارے میں معمار کے طرز فکر کا مظہر ہوتی ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی عمارتیں اگرچہ مواد و مٹیریل کے لحاظ سے پانی، مٹی، پتھر وغیرہ کا مرکب ہوتی ہیں، لیکن اس مٹیریل کو ایک شکل میں ڈھالنا ذہنی کاوشوں اور سرانجام معمار کے فن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایران میں اسلام پہنچے تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں، اور اسلام نے اس قدیم ملک پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایران میں قبل از اسلام کی معماری کے باقی ماندہ آثار کے زیادہ تر جلوے سرکاری عمارتوں، محلوں اور درباروں کے شکوہ اور جلال میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح چار باغ کے نمونے اور چوکور عمارتوں کی تعمیر کی پیروی اس معماری کی دیگر خصوصیات ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں ایران کی معماری میں خراسانی روش ظاہر ہوئی، جس کا سلسلہ چوتھی صدی ہجری تک جاری رہا۔ اس دور کی ثقافت میں جو چیز نمایاں ہے، وہ اس دور میں خراسان کے علاقے میں رونما ہونے والی زیادہ تر ادبی و ثقافتی تبدیلیاں ہیں۔ اس دور میں خراسان ایک وسیع علاقہ تھا، اور اسلامی معماری اور فن و ہنر کے سب سے پہلے نمونے اسی علاقے میں ظاہر ہوئے اور وہاں سے ایران کے دیگر علاقوں میں پہنچے۔ ان عمارتوں کے فن معماری پر گہری نگاہ ڈالنے سے ان میں یکساں خصوصیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آنے کے بعد اسلامی اقدار کو آئیڈیل اور نمونے عمل بناتے ہوئے عمارتیں عوام اور ان کی روزمرہ کی زندگی سے کافی نزدیک ہوئیں، اگرچہ پارسی روش میں بھی کسی قدر روزمرہ کی زندگی کے جلوے نظر آتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ اقدار زیادہ نمایاں ہوئیں۔ خراسانی روش میں عظیم و عالی شان عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ تقریباً رک گیا، اور ان کی جگہ زیادہ سادہ عمارتیں بنائی گئیں۔ ایرانی معماری کی حامل ایک عمارت کہ جسے ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ مسجد ہے۔ ایرانی مسجدوں کی تعمیر مسجد النبی کے طرز پر ہے کہ جو مدینہ میں ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے، مسجد کے لیے زمین خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ قریب ترین پہاڑیوں سے پتھر کاٹ کر لائے جائیں اور انہیں گارے کے بغیر ایک دوسرے پر رکھ دیا جائے۔ مسجد کی دیواروں کو مدینے کے سب سے لمبے آدمی کے قد تک بلند کیا گیا، ایسی حالت میں کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھا۔ چاروں طرف دیوار کھڑی کرنے کے بعد اس کے بعض حصوں پر چھت بنا دی گئی۔ یہ چھت عارضی تھی اور اس میں چمڑے اور لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس چوکور شبستان کا رقبہ 75x65 مربع میٹر تھا۔ یہی ابتدائی نقشہ مسلمانوں کے ذریعے ایران پہنچا، اور ایرانی مسجدوں میں بھی اسی نقشے سے استفادہ کیا گیا۔ ڈیزائن میں نہایت سادگی، تزئین و آرائش اور بے سبب فضا یا منظر سے اجتناب اور مقامی مسالے اور مٹیریل کا استعمال اس دور میں تعمیر ہونے والی اہم عمارتوں کی خصوصیات ہیں۔
خراسانی طرز کی ایک عمارت شہر یزد کے قریب واقع فہرج کی جامع مسجد ہے کہ جسے ایران میں تعمیر ہونے والی سب سے قدیم مسجد کہا جاتا ہے۔ مرحوم محمد کریم پیر نیا نے، کہ جو اسلامی معماری کے استاد ہیں، اس مسجد کی خصوصیات کے بارے میں ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے تقریباً 50 سال پہلے پہلی بار اس مسجد کو دیکھنے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ برسوں پہلے بافق سے واپسی پر وسیع و عریض اور خشک و وسیع ریگستان کے درمیان واقع فہرج کی جامع مسجد کے میناروں نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کی، تو میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور مسجد دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی آبادی میں جا پہنچا۔ اس کے میناروں کے نیچے فہرج کے کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، اور جب انہیں پتا چلا کہ میں نے معماری پڑھی ہے اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھتا ہوں، تو مجھ سے مسجد کی تاریخ جاننے کے لیے وہ مدد مانگنے لگے۔ پہلے ہی مرحلے میں جس چیز نے میری توجہ مبذول کی وہ کچی بڑی بڑی اینٹوں سے بنی ہوئی سادہ دیواریں تھیں جن پر مٹی کا پلاسٹر تھا۔ پیچ در پیچ چونے کا کام دیکھ کر میں نے سمجھا کہ شاید یہ عمارت ساسانیوں کے دور سے متعلق ہو، لیکن محراب، اندرونی سادگی اور سمت قبلہ کی تعمیر کے اصول کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں ماضی میں ایک مسجد تھی جو اسلام آنے کے ابتدائی برسوں میں تعمیر کی گئی ہے۔ فہرج کی جامع مسجد کا نقشہ بہت سادہ ہے۔ اس کے شبستان میں 3 دروازے ہیں کہ جن میں داخل ہونے کا وسطی دروازہ سب سے بڑا ہے۔ شمالی حصے میں 4 چبوترے بھی ہیں کہ جو راہداری کے ذریعے ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔ مسجد کی چھت سادہ قسم کے نصف گنبد نما ہے، اور محراب جو کعبے کی سمت پر بنائی گئی ہے دیوار کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ اس مسجد کی دلچسپ خصوصیت یہ ہے کہ کچھ ڈیزائن ساسانی دور کے گھروں کے دروازوں کی مانند ہیں جن پر چونے کا کام کیا گیا ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ مسجد کا معمار آئندہ دور کے لوگوں کے لیے ساسانی دور کی نفیس اور خوبصورت معماری کو یادگار کے طور پر چھوڑنا چاہتا تھا۔ دامغان کا تاریخانہ یعنی خانہ خدا بھی خراسانی طرز معماری پر بنائی گئی ایک قدیم عمارت ہے۔ یہ خوبصورت مسجد نہایت خوبصورت اور قدیم ہے جو دامغان میں واقع ہے۔ دامغان تہران کے مشرق میں 340 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مسجد کا ڈیزائن سادہ ہے اور عمارت 4 گوشہ شبستان کے کھمبوں پر بنی ہوئی ہے۔ اس کی چھت مسجد فہرج سے نیچی ہے، لیکن اس میں ساسانی دور کا فن معماری مسجد فہرج سے زیادہ نظر آتا ہے۔ مسجد کی چھت دیواروں کے کناروں اور گوشوں میں بنے ہوئے طاق نما محرابیں اور تخت جمشید جیسے کنگوروں کے بعض ڈیزائن عمارت میں ساسانی دور کے فن معماری کے اثرات نمایاں ہونے کا ثبوت ہیں۔ بعض تاریخی منابع میں آیا ہے کہ مسجد کے نیچے ایسی مخفی گاہیں بنائی گئی ہیں جہاں لوگ جنگ یا بحرانی حالات میں اپنا مال و اسباب چھپایا کرتے تھے، لیکن اب زمین کے نیچے بنے ہوئے اکثر راستے بند ہو چکے ہیں۔ ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مورخین اور ماہرین مشرقیات کی جانب سے انہیں ایران میں عربی یا عباسی و اموی معماری کا نام دینا تاریخی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دور میں ایرانی معماری اسلامی آئیڈیولوجی پر استوار تھی، اور بعض عمارتوں میں ساسانی دور کا فن معماری نظر آتا ہے۔ لہذا ایران کی معماری پر، کہ جس کا فن معماری 1000 سال کی تاریخ کا حامل ہے، ترک یا عرب جیسی علاقے کی قوموں کے اثرات مرتب نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ قومیں اس زمانے میں کسی خاص فن معماری کی حامل نہیں تھیں۔ تاریخی لحاظ سے خراسانی معماری کی روش ساسانی دور کے اختتام یعنی 999 عیسوی تک ایران کے گوشہ و کنار، خاص طور پر خراسان اور مرکزی ایران میں رائج تھا، اور اس کے ابتدائی نمونوں کی بنیاد پر کئی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ اس فن معماری کے زیادہ تر باقی ماندہ آثار مسجد کی شکل میں ہیں، جن کی داخلی تزئین میں زمانے کے لحاظ سے بعض چیزوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اصفہان کی جامع مسجد، اردستان کی جامع مسجد، نائین کی جامع مسجد اور تبریز کی جامع مسجد کا شمار اس دور کی اہم تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی گڑتا۔